الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چنل کے ناظرین پروگرام ہے اللہ کے محبوب بندے، اس میں آپ کو کہتے ہیں ہم خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں، اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اولیاء کرام کے پیارے اوصاف کے حوالے سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی، اور جہاں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مختلف اولیاء کرام اور ان کے اوصاف پر جب گفتگو کریں گے تو پھر سیدی و مرشدی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی ذکر خیر انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اور آج کے ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں مفتی محمد حسان صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ
ماشاءاللہ۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حسان صاحب، گفتگو یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ بطور خاص اگر بات کریں اولیاء کرام کہ جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں نا، تو ایک خاص ان کا وصف، بلکہ کہیں کہ ان کے گویا کہ عادت میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی بزرگ کا اگر کوئی تاریخ پڑھیں، ڈیٹا پڑھیں، علم کے حوالے سے بطور خاص یہ بات ہوتی ہے، کب پڑھا، کہاں گئے، کتنے ملکوں میں سفر کیے، کتنے ان کے اساتذہ ہیں، کتنے شاگرد ہیں، مشائخ کتنے ہیں، تو علم اور ولی یہ آپس میں کیا تعلق ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جو ہوتا ہے اس کے بغیر اللہ پاک کسی کو بھی اپنا ولی نہیں بناتا، علم لازمی طور پر عطا فرماتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ متخذ اللہ من ولی جن جاہلا، کہ اللہ پاک نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی کوئی عالم نہ ہو، علم والا نہ ہو، اللہ پاک اس کو کبھی بھی اپنا ولی نہیں بناتا۔ جس کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، وہ اس کا علم، یعنی اللہ پاک اسے علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو یہ مقام و مرتبے کی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ابتدا سے یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی علم یہ لازمی قرار دیا گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اور بالخصوص مومنین کے جو مقام و مرتبے ہیں یہ بلند ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا مقام و مرتبہ یقیناً جتنا بلند ہے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، فرشتوں سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ان کو فرشتوں کا مسجود الہ بنایا کہ ان کی طرف سجدہ کیا گیا، تو کیوں کیا گیا ان کو سجدہ؟ پہلے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا فرمایا کہ فرشتوں سے یہ کہا کہ پہلے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دی، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها، کہ سب نام سکھا دیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم عرضهم على الملائکہ، کہ انہوں نے ملائکہ کے سامنے یہ پیش کیے، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم جو ہے وہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو خبر دو مجھے اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے عرض کر دی کہ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اے آدم، ان کو
بتاؤ
ان چیزوں کے نام جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا، اللہ پاک نے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، میں ہر چھپی ہوئی بات کو، ہر ظاہر بات کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو تو چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے پھر حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ تو علم کی جو نعمت تھی، علم کی جو دولت تھی، وہ عطا فرما کر فرشتوں کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس بات میں اشارہ تھا کہ ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی اس میں نمایاں وصف، نمایاں خوبی علم کی تھی.
سبحان اللہ.
اور یہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکتا لتدعو اجنحتہا رضا لطالب العلم، کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بچھا دیتے ہیں. تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے علم دینے کے بعد اللہ کے حکم پہ فرشتوں نے سجدہ کیا، تو علم کی اہمیت کو فرشتوں کے نفوس کے اندر رکھ دیا گیا، ان کے اندر رکھ دیا گیا، لہذا اب بھی جو علم والا ہوتا ہے فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی علم دین جو حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا والا علم حاصل کرتا ہے، علم نافع جسے کہتے ہیں، علم دین جسے کہتے ہیں، وہ جب حاصل کرتا ہے تو فرشتے اس سے راضی ہوتے ہیں. تو علم ایسی چیز ہے کہ جس کا حاصل کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقام مرتبہ پانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے آپ کو جتنے بھی اولیاء کرام علیہم رضوان ملیں گے ان کا طریقہ کار یہی رہا کہ وہ علم حاصل کرتے اور اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، باقاعدہ علم حاصل کرتے، باقاعدہ جا کے پڑھا کرتے تھے. اور بعض ایسے تھے کہ جب وہ عبادت کرتے رہے تو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا، بغیر علم کے ان کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن عمومی طور پر جتنے بھی آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کو بھی، تو آپ کو ان کی زندگی کا نمایاں وصف، نمایاں خوبی یہی نظر آئے گی کہ انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا.
سبحان اللہ. باقاعدہ علم حاصل کیا اور برسوں کیا.
بالکل
کیا. برسوں کیا، یعنی آپ کی جو عمر تھی وہ تو پہلے تو بڑے بچپن میں ہی آپ گئے تھے جو ابھی علم کی طرف آپ گئے.
بالکل. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ابتدا میں آپ نے باقاعدہ مدرسے کے اندر جا کے اپنے جیلان شہر کے اندر ہی آپ نے علم حاصل کیا. پھر 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد معلیٰ کا سفر کیا اور اللہ پاک نے آپ کو 91 ایئرس کی عمر عطا فرمائی، 91 سال کی آپ کی عمر ہوئی. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حاصل کرتے رہے اور پھر اس کے بعد علم سکھاتے رہے. آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں مسلسل علم حاصل کرتا رہا، علم کا درس دیتا رہا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، یعنی غوث بن گیا، بڑا مقام و مرتبہ مجھے حاصل ہوا. لیکن کیا ارشاد فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی جہاں کرامتی علم سے شروع ہوتی ہے کہ کراماتی طور پر بھی اللہ پاک نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ اپنی جگہ. امام موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ حنبلی کے بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، اور المغنی لابن قدامہ یہ اہل علم کے درمیان مشہور و معروف کتاب ہے کہ فقہ حنبلی کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے اور علماء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال سے چند ماہ پہلے بغداد معلیٰ آئے اور انہوں نے باقاعدہ اس وقت غوث پاک سے تقریباً 90 دن علم حاصل کیا. اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے وصال فرما گئے. اور انہی کے ساتھ ان کے کزن تھے امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا سن وفات 600 ہجری ہی اندر ہے، اور علم حدیث کے جبل تھے، پہاڑ تھے، زبردست علم حدیث کے عالم تھے. انہوں نے بھی ان کے ساتھ آ کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کیا. اب ویسے تو بہت بڑی فہرست تھے اور بڑے بڑے علماء نے علم حاصل کیا ہے، لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی آپ ان کو پڑھاتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہمارے پر بڑی شفقت و مہربانی فرمایا کرتے.
سبحان اللہ. عمر یہ علم پڑھانا
جی،
اور پڑھانا بھی عام اسٹوڈنٹس کو نہیں ہے
جی،
جو اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم ہیں جنہوں نے اس فن پر پوری کتابیں لکھ دی ہوں، وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں آتے تھے تو پھر ایسا لگتا تھا کہ اب غوث پاک جو انہیں پڑھا رہے ہیں یا غوث پاک انہیں جو بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی اش کر اٹھتے تھے. کیا کہتے ہیں حسان صاحب، وہ جو بطور خاص ایک وہ واقعہ ہے امام ابن جوزی کا، ہم کیا کہیں گے؟
جی بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب زاد المسیر جن کی کتاب ہے زاد المسیر تفسیر کے اوپر، ان کی تفسیر کا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے، اس کو لکھنے کا منہج یہ ہے کہ وہ ایک آیت کی آٹھ آٹھ نو نو تفسیریں ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے تو فلاں نے اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے،
یعنی صرف ایک خلاصہ یہ کا ایک ہی معنی نہیں،
ہاں چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ چار پانچ جو بھی ہوتی ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے ذہن کے اندر یہی تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہیں، علم کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بیان کی تو اس کے بارے میں ابن جوزی نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ یہ مجھے معلوم ہے، یہاں تک کہ 13 تفسیریں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذکر کی، ہر تفسیر کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ یہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 14ویں تفسیر بیان کرنا شروع کی تو وہاں سے 40ویں تک بیان کرتے رہے، اور ہر ایک تفسیر کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ تفسیر میرے علم کے اندر نہیں ہے، یعنی یہ بطور اس اعتبار سے کہہ رہے تھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو علم حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ ظاہر کے اعتبار سے تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر باطن کے اعتبار سے بھی اس کی تفسیروں کو بیان کرنا شروع کیا، تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زبردست ناقد ہے وہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی فضل کے کمال کے یہ معترف ہوئے۔
سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ اب ہم قول سے حال کی طرف چلتے ہیں، یعنی ایک تو ظاہری طور پر جو اقوال منقول ہیں اس کی روشنی میں، اور پھر ایسے نکات آپ نے بیان کیے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ علم جو ہے یہ اولیاء کرام کا یہ پہلا ایک گویا کہ سیڑھی کی اسٹیپ کہہ لیں، ہاں ٹھیک ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ پاک کسی جاہل کو ولایت نہیں عطا فرمائے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی علم سے کورا ہو بالکل اور کہیں کہ بھائی وہ بہت بڑا پہنچ گیا وہ مرتبے مقام میں، یہ نہیں۔ جو عام پیر بھی ہوگا نا، جو پیر ہوگا جس کے اندر پیر کی شرائط پوری ہیں، اس میں بھی ایک شرط ہے کہ عالم ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر پیر بھی مرتبہ ولایت تک پہنچے، ہاں جو ولی ہوگا تو اس کے اندر تو یہ ساری شرائط بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کرام، جب عام ایک پیر جس میں جامع شرائط پیر کا آ جاتا ہے اس میں عالم ہونا ضروری ہے، تو جو مرتبہ ولایت پا رہے ہیں بدرجہ اولا ان کا عالم ہونا، اور بلکہ اللہ ان کو بہت زیادہ علم عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اولیاء کرام کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور یا ایس ان کی سند بنا کر ایسوں کے بارے میں کہہ دینا کہ جنہوں نے علم کبھی سیکھا ہی نہیں ہے جی ان کو خود ہی مل جائے گا، یہ بہت بڑے ہیں علم۔ اچھا علم لدونی بھی تو ایک تصور ہے، ان دونوں باتوں کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی علم لدونی کی حقیقت ہے اس کو اس ایسے شخص پر کہ جو علم سے بالکل ہی کورا ہے اور اس کے کام بھی خلاف شرع ہیں، کہہ دینا کہ یہ بھی علم والا ہے، اس کو علم لدونی مل گیا؟
دیکھیں ایک تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا شاذ و نادر ہوتے ہیں، یعنی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اولیاء کی سیرت کے اوپر ایک نہیں بیسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو تمام کا یہی ملے گا کہ انہوں نے فلاں سے علم حاصل کیا، فلاں سے علم حاصل کیا، فلاں سے علم حاصل کیا، فلاں نے ان سے علم حاصل کیا، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ وہ سارے کے سارے یقیناً ایسے لوگوں سے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، تو انہوں نے کیوں علم لدنی حاصل نہیں کر لیا اور وہ صرف عبادت کرتے، لیکن انہوں نے پہلے علم حاصل کیا،
علم حاصل کیا،
اور علم کے دوران جو فرائض و واجبات تھے اس پر عمل کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ مزید جو ہے وہ عبادت کی طرف راغب ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو علم ہے اس کے بارے میں حدیث پاک بیان کی کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا کہ جو چکی ہوتی ہے اس کے گرد جو چکر لگانے والا جانور ہوتا ہے تو اس کے آگے کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے، تو چکی کے گرد گھومنے والے گدھے کی طرح ہے وہ، اس کو خود تو کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں رہا، اس سے بیل گھومے گدا گھومے
بیل
کیا فائدہ ہو رہا ہے،
ان کی بھی آنکھوں کے آگے وہ پٹی لگا
پٹی لگا دیتے ہیں
اور یہ چلتے چلتے سمجھتے پتہ نہیں بہت کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے،
تو یہ انہی کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے، تو یہ فرمایا اس کی طرح ہے۔ علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علم یہ مطبوع ہے، عبادت اس کے تابع ہے، یعنی جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا آپ عبادت کیسے کریں؟ اب اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں جو ہے فجر کی نماز جو ہے چونکہ جلدی میں وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لوں گا تو رات کو آدھی رات کو اٹھوں گا اور جو ہے وہ تہجد کے وقت میں اٹھوں گا اس وقت فجر پڑھوں گا تو یہ مشکل کام ہوگا، برخلاف اس کے کہ میں روشنی کے اندر پڑھوں. تو وہ یہ سمجھ کے اپنے بارے میں خیال کر کے پڑھنا شروع کر دے تو پھر اس کی نماز ہوگی نہیں,
ہوگی نہیں وقت سے پہلے,
اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ تہجد کے وقت میں نے فجر کی نماز ادا کی,
تہجد کے وقت فجر پڑھی,
فجر کی نماز پڑھی.
یعنی میں نے جہالت اور جہل ہونا.
اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی مغرب کی نماز میں تین کیوں پڑھوں, میں تو چار رکعتیں پڑھ لوں, ایک رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں, حالانکہ اسے پتہ نہیں کہ یہ مقرر ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم ارشاد فرمایا, اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو اب چار رکعت پڑھ لیں جو فجر کی ہے تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی, کہ یہ مقرر ہے. اس کے اندر اگر تبدیلی ہوگی تو تبدیلی کا مطلب ہے کہ آپ نے سنت کو اٹھا دیا اور یہاں فرضی ختم ہو کے رہ جائیں گے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرے گا, اس کے بعد ہی وہ عبادت صحیح طریقے سے کر سکے گا. علم کے بغیر اگر وہ کسی چیز کو سنوارنے کے لیے جائے گا اس کو بگاڑ دے گا,
بگاڑ دے گا.
اور جیسے یہ لوگ ہیں, اب علم لدنی, علم کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے, علم نافع کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بندے کو نیک اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے. حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, کہ جو بندہ کسی ایسی راہ پر چلتا ہے کہ جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے کہ جس پر عمل کر کے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو اب اس کے علم نے تو اس کو بجائے عمل کے دور کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم لدنی یعنی علم الہی اللہ پاک کی طرف سے علم نہ ہوا بلکہ شیطان کی طرف سے علم حاصل ہو رہا ہے,
تو اس کو نافرمانی ہو.
اس کے بعد ہم اکابر اولیاء کو دیکھیں, بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو جامع الطریقین کہتے ہیں کہ آپ شریعت اور طریقت دونوں کے جامع تھے. ان کی زندگی پڑھ لیں, وہ نوجوانی کے اندر ہی علم کے سمندر بن چکے تھے, فتویٰ دیا کرتے تھے,
سبحان اللہ.
یہ مقام و مرتبہ تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ کہ آج کا یہ جو چرسی موالی, جو بھنگ پینے والا اور ڈی ڈی کرنے والا, لوگوں کی کمائی پہ پڑھنے والا, وہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مقام پر پہنچے گا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی بچپن میں 18 پارے سنا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر وقت تک کہ 91 ایئرز عمر ہو چکی, اس وقت بھی آپ پڑھا رہے ہیں علم حاصل کر. اور یہ آ گیا کہ جو کہہ رہے ہیں جی نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں, میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوں, تو ایسے ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں پہنچتے. ہاں پہنچتے ضرور ہیں, لیکن اس کے بارے میں خود جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ایسے افراد جہنم
پہنچتے ہیں, جو جہنم کی طرف,
جہنم تک پہنچتے ہیں, جنت تک اللہ پاک تک ایسے نہیں پہنچتے. اللہ پاک تک پہنچنے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ آپ کی دی ہوئی وہ تعلیمات ہیں کہ جس پر علماء اور اولیاء امت نے عمل کر کے وہ طریقہ کار ہم تک پہنچایا ہے. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ صحیح علم ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے اللہ پاک کی عبادت ہونی چاہیے. یہی وہ راہ ہے کہ جو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گی, اور یہی وہ راہ ہے کہ جو آپ کو پھر اللہ پاک تک پہنچائے.
سبحان اللہ. انما العلم بالتعلم,
بالکل
علم سیکھنے سے ہی آئے. حدیث پاک میں فرمایا علم, یعنی آپ ٹھیک ہے آپ علم کے راستے پہ چلیں, پھر اللہ سینوں کو کھول دے, اپنی طرف سے مزید عطا فرمائے. علم لدنی کا انکار نہیں ہے, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, قرآن پاک میں واضح طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا. اب وہ علم, یعنی علم دو ہیں, ایک ہے علم کسبی اور ایک علم لدونی ہے. علم لدونی وہ کہ جو بغیر کسی ظاہری اسباب کے اللہ عطا فرما دے, کشف کے ذریعے اس آدمی کو مل جائیں. اور یہ ہیں, ایسے بھی اولیاء کرام کے واقعات موجود ہیں, لیکن ہمیں جو ظاہراً صورت اختیار کرنے کا نا, وہ کسبی والا ہی ہے کہ جائیں پڑھیں. اور انما العلم بالتعلم, سیکھنے سے یہ چیزیں سیکھتے رہیں, پھر اللہ پاک اس کو مزید اپنے فضل سے اسے علم عطا فرمائے. تو اس لیے علم سے اپنا تعلق, جب علم سے ناظرین کرام تعلق مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ آگے اس طرح کی کوئی جہالت والی باتیں یا جہالت میں آ کر کوئی ایسے غیر شرعی معاملات کا بھی ارتکاب نہ خود کریں گے نہ کسی اور کو اس راستے پر چلائیں گے. بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ غوث کے معنی کیا ہیں اور غوث کا جو مرتبہ ہے وہ کیسے مل سکتا ہے؟
اچھا, غوث کا معنی کیا ہے, مرتبہ کیسے مل سکتا ہے؟
غوث کے لغوی معنی تو مددگار کے ہیں, یعنی وہ ہستی کے جو مدد کرنے والی ہو, تو ایسی ہستی کو غوث کہا جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے بھی علماء نے ذکر کیا ہے، اور اولیاء کا ایک بلند و بالا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کو غوث کہا جاتا ہے، جیسے قطب ہیں، ابدال ہیں، اور دیگر نجبا، نقبا، یہ جو مقامات ہیں ان میں سے ایک مرتبہ یہ غوث کا مرتبہ ہے۔ اور جہاں تک رہا مرتبے کا حاصل ہونا، تو یہ اللہ پاک کی رحمت کے اوپر ہے، یعنی صحیح قول کے مطابق جو ولایت ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، کسب کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی، یعنی اپنی کوئی کوشش سے مقام حاصل کر لے ایسا نہیں ہوتا، اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ البتہ جو عبادات ہیں اور بندہ اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ پاک ان چیزوں کو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، راستہ ان کو دکھاتے ہیں۔ تو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، مقام اس کا کوئی حاصل کرنے کا مقصد ہو یہ نہیں، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اللہ جل شانہ اس کو اپنا ولی بھی بنا لے گا، اور پھر اس کو اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو یہاں تک اللہ پاک اس کو غوث بھی بنا دے، تو اس کی عنایتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں کہ وہ یہ مقام و مرتبہ اسے عطا فرما سکتا ہے،
اور دعا بھی کر سکتے ہیں اس کی،
بالکل کر
سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں،
بالکل کی جا سکتی ہے،
اور ہمیں حکم تو انہیں کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے رہیں،
بالکل، یعنی قرآن و سنت ہمیں یہی حکم دیتے ہیں کہ ہم جو علم ہے وہ حاصل کریں، عبادت کریں، یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہی طریقہ کار اولیاء کرام کا ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، علم سے بھی جی نہیں چراتے، عبادت سے بھی جی نہیں چراتے۔
اچھا، کئی بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان کو شروع سے ولایت تو نہیں لیکن بیچ میں ملی، یا ایک جوانی کا اکثر حصہ گزر گیا، اب ان کو مرتبہ ولایت ملائیں، یا سابق زندگی ان کی کسی گناہ میں تھی۔ بشر حفیع رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشہور شراب خانہ ان کا تھا، حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں بھی ہے، اور مزید اور اس طرح کے کہ جن کے حبیب اجمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، اب انہوں نے اپنی ان چیزوں سے توبہ تائب ہوئے، توبہ کی، پھر اس راستے پر چلے، اب یہ انہوں نے توبہ کی اور پھر ان کی ولایت کی بھی ایک شہرت آ گئی، تو اس پہ کیا وہ نہیں کیا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ کسی جاہل کو اللہ اپنا دوست نہیں بنائے گا، ہاں جس کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو پھر علم کی صفت بھی عطا فرما دیتا ہے۔
دیکھیں، جو چند ایک نام لیے انہیں میں سے مثال کے طور پر بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بخاری شریف کے راویوں میں سے،
اللہ،
یعنی ان کا تو علمی مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر ان سے روایتیں لی ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء جن کا مقام و مرتبہ ہے تو ان کی تو روایتیں صحاح ستہ کے اندر موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد عبادت میں بھی مشغول ہوئے اور علم بھی انہوں نے حاصل کیا، کیونکہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور بزرگان دین اس جو ان کو سکھاتے تھے وہ علم ہی تو ہوتا تھا، علم کی باتیں ان کو سکھاتے تھے جو انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے سیکھی تھی، انہوں نے اپنے سے پہلے والوں سے، یہاں تک کہ صحابہ تک یہ سلسلہ پہنچتا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھیں، تو یہ حضرات تو ویسے ہی علم و عمل کے پیکر تھے اور باقاعدہ علم حاصل کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، اللہ پاک نے اپنا ولی بنایا تو علم بھی دیا اور ساتھ میں انہوں نے ظاہری طور پر علم حاصل بھی کیا۔
ٹھیک، ماشاءاللہ۔ جی، مزید سوال۔
میرا سوال ہے کہ کیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں؟
جی، کیا فرماتے ہیں؟
جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، بہت ساری کتابیں آپ کی سیرت کے اندر ملتی ہیں۔ مشہور کتاب آپ کی غنیت الطالبین ہے، جو آپ نے حق کے راستے پہ چلنے والوں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے اوپر لکھی ہے۔ اسی طرح فتوح الغیب کے نام سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب تصنیف فرمائی، الفیض الربانی کے نام سے آپ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے اندر یہ کتابوں کا لکھنا بھی پایا جاتا ہے اور آپ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔
مزید سوال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ پہلے حنفی تھے؟
یہ بڑی بات مشہور ہے غوث پاک کے حوالے تھے کہ وہ پہلے حنفی تھے اور پھر دیکھا کہ حنبلی مذہب کمزور ہو رہا ہے تو اس میں یہ کنورٹ ہو گئے.
ایسا نہیں ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے اور آپ حنبلی ہی تھے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے جو علوم عطا کیے تھے تو چاروں مذہب کے اندر, حنفی مذہب کے اندر بھی, مالکی مذہب کے اندر بھی, شافعی مذہب میں بھی, حنبلی مذہب میں بھی آپ کو فتویٰ دینے کی قدرت حاصل تھی. یعنی اگر آپ فقہ حنفی والوں کو مسئلہ بیان کرنا چاہیں تو ان کو بیان کرتے تھے, تو یہ آپ کو مقام و مرتبہ ضرور حاصل تھا, لیکن آپ مقلد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تھے. یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل شرعیہ اور جو اصول و ضوابط بیان کیے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے کار کو فالو کرنے والے تھے. جیسے بڑے بڑے اور دیگر اولیاء کرام ہیں تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے کار کو اختیار کیا, عزیر بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا ابھی آپ نے نام لیا, اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے, اور یعنی ایک فہرست ہے پوری اولیاء کرام کی کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے تھے, ایک فہرست ہے کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے, تقلید کرنے والے, ایک فہرست ہے کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے والے تھے, ایک فہرست ہے کہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے تھے. اور صرف اولیاء میں نہیں, یہ مفسرین میں بھی, یہ محدثین میں بھی, یہ متکلمین میں بھی, جس فن کے اندر آپ چلے جائیں ساری دنیا کے اکابر علماء آپ کو ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کی پیروی کرتے ہوئے ملیں گے. لیکن کیا اصل یہ ہے کہ یہ چاروں حضرات جو ہیں یہ ان کے قرآن و سنت کے مطابق نکالے ہوئے اصول تھے, ضابطے تھے کہ ان کے مطابق یہ طریقہ کار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری یا زیادہ راجے یہ بات ہے, اس کو جس عالم نے زیادہ بہتر سمجھا اس کے مطابق ان کی پیروی کی. ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی فقہی مسائل کے اندر تقلید کرنے والے ہیں, ہمارے یہاں پر یہی رائج ہے, تو ہم حنفی ہیں, جبکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی حنبلی تھے. مقلد ہم بھی ہیں, تقلید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کیا کرتے تھے. ہم چونکہ تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مسائل بیان کیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے تو جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بیان کیے غوث پاک ان کو فالو کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ. تو یہ حنفی وہ ایسے پیر کے مرید بنے جو حنبلی ہوں, اس میں کوئی مسئلہ,
کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں طریقت کی راہ ہے, تو بہت سارے جو حنفی ہوں گے وہ حنبلی یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مرید ہوں گے, بہت سارے ایسے حنبلی ہوں کہ جو ان پیروں کے مرید بنے ہوں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی تقلید کرنے والے.
بھائی حنبلی حنفی جو بھی اوپر ہیں یہ سب عقائد میں تو ایک ہی
عقائد میں عقائد کا کوئی فرق نہیں ہے, باقی یہ تو فروعی مسائل ہیں
مسائل کے اندر
کہ جن کے اندر ہر ایک امام نے اپنی تحقیق کی اور ساری امت نے ان چاروں اماموں کو قبول کیا اور ان میں سے کسی نہ کسی ایک کو فالو کرنا یہ ضروری ہے. اور دین ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ اپنے سے پہلے والوں پر آپ جائیں گے تو دین کے مسائل یہ ہمیشہ بزرگوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جاتا ہے.
اور مومنوں کا یہی طریقہ رائے, مسلمانوں کا یہی طریقہ رائے. یہ بات بالکل یہ قابل توجہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ آپ کی نماز اس امام کی نماز کی طرح نماز کیوں نہیں ہے. بھائی وہ اس فقہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو فروعات کے اندر یہ جو اختلاف ہے یا نماز کے طریقے میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے آپ کہیں کہ بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں یہ کرتے ہیں اور حنفی اس طرح نہیں کرتے, اچھا حنبلی کا کچھ اور طریقہ کار, یعنی کچھ نہ کچھ مسائل کے اندر ہر ایک کے پاس دلائل ہے اور وہ تقلید کی روشنی میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کسی طرح
امام بخاری کے استاد
ہاں
مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری شریف کے اندر جو سب سے اعلیٰ سندیں کہلاتی ہیں وہ ثلاثیات کہلاتی ہیں, یعنی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان صرف تین واسطے ہیں, تو ایسی 22 حدیثیں ہیں 22 میں سے 11 یہ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں ان سے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور وہ حنفی بزرگ ہیں.
سبحان اللہ. سبحان
اس طرح اور آپ کو بکثرت ایسے بخاری مسلم کے اندر سیاہ ستہ کے اندر راوی ملیں گے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے تھے اور ان کے طریقۂ کار کے مطابق عمل کیا کرتے تھے.
یہ ناظرین اکرام یہ اولیاء اکرام کے بارے میں بطور خاص اس لیے ذکر کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اکرام جہاں ذکر ہے تو وہاں پھر علم بالکل مائنس ہے, علم وہاں کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ہم درست تعلیمات حاصل کریں گے تو پھر کبھی بھی ان اولیاء کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں سوچیں گے, ان کے مزارات کے بارے میں کوئی بات نہیں سوچیں گے. آج تو لوگ پتہ نہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر ماذا اللہ شرک کہہ دینا, اس کو بھی شرک سے تعبیر کر دینا, اس کو شرک, ان کے نام کا بکرا کاٹیں تو بھی شرک, ان کے نام کی کوئی فاتحہ کریں تو بھی شرک, پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے اور اسلام کی غلط تشریح کرنے والے ہیں. بلکہ میں چاہوں گا ایک ہمارا ایک گلدستہ ہے اس پر, اور وہ آپ یہ گلدستہ ملاحظہ کیجئے اور یہ گفتگو سنیے تو انشاءاللہ اگر ذہن کے اندر کوئی ایسے وسوسے بھی ہوئے تو وسوسے بھی دور ہو جائیں گے.
جس طرح سے جانور کی قربانی ہے, اور قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھانا, اوپنلی کہا گیا. یہاں بھی جس طرح کھلانے سے پہلے تو آپ جانور ذبح کر رہے ہیں نا, اور پھر وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح کر کے کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات جب یہ بزرگان دین کے نام پر بکرا دیا جاتا ہے اور بکرے کا کہا جاتا ہے کہ یہ داتا صاحب کے نام کا بکرا ہے, یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے, تو اس چیز کو کیسے آپ ایکسپلین کریں؟
دیکھیں قرآن پاک میں یہ بیان ضرور کیا گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو. اصل میں یہ والا جو سوال ہے بعض اوقات اس کو اس طرح پیش کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کسی بزرگ کی طرف جانور کی نسبت کی تو وہ شرک میں پڑ گیا. شرک کہتے ہیں یہ ہیں اللہ کی ذات و صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو جاننا, یہ شرک ہے. اب ذرا کسی بھی آدمی سے پوچھا جائے نا, عام آدمی سے پوچھا کسی نبی کے بارے میں, کسی صحابی کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, ولی کے بارے میں, کتنی بھی اس کی عقیدت ہو اس کے ساتھ کیوں نہ ہو, وہ بزرگ کے ساتھ بھی کتنی عقیدت کیوں نہ ہو, آپ ایک عام اور نارمل پڑھے ہوئے یا بغیر پڑھے ہوئے, ٹھیک ہے, جن کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک عام دیہاتی آدمی, اسی سے پوچھو کہ یار یہ بزرگ کیا یہ خدا ہیں, یہ خدا جیسے ہیں, تو کیا آپ کو کبھی کہیں سے جواب ملے؟
پوسیبل ہی نہیں ہے. کہیں وہ کسی کا فصل بھی کاٹ رہا ہوگا اور وہ صحیح طرح اردو بھی نہیں بول سکے گا, یہ نہیں کہے گا,
یہ نہیں کہے گا. تو اس کا مطلب مسلمانوں کا یہ بزرگوں کے حوالے سے, نبیوں کے حوالے سے بالکل عقیدہ ہے,
یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے ان کا,
یہ ہے بالکل صحیح بات. وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں, رب تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں, ساری کائنات اللہ کی محتاج,
اور اللہ کا جو اسم ہے یہ کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتا, وہ اس کا یقیدہ ہے بالکل ایسے.
تو رب تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اللہ جیسا جاننا تو یہ تو واضح طور پر شرک ہے. لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی مسلمان کا یقیدہ ہی نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی جو دنیا میں آئے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, اللہ نے انہیں بڑے شرف عطا فرمایا, یعنی ہے بندے,
ہے بندے,
ہے اللہ کے بندے. اللہ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا, نبی سارے مرد تھے, انسان تھے, بشر تھے, مرد تھے, انسان تھے, بشر تھے. لیکن بشر پھر وہ میرے اور آپ جیسے ہم کہیں کہ مرتبے مقام میں بھی یہی تھے, ہرگز نہیں. تو اس لیے جو اللہ نے ان کی فضیلتوں کو رکھا, رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشر بھی فرما دیا, انسان بھی فرما دیا, انہیں اپنا خاص بندہ بھی فرما دیا, یہ قرآن میں سارے اطلاقات موجود ہیں. لیکن ان کی شانوں کو بھی بیان فرما دیا, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے مختلف شانوں کو بیان فرما دیا, ورفعنا لک ذکرک فرما کر تو خود ہی یہ بشارت دے دی کہ آپ کے ذکر کو بلندی ہم کرنے والے, آپ کا ذکر یہ بلندی رہے. تو یہ شانیں بھی ماننی چاہیے. لیکن ایک انبیاء کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ اور تصور, انسان تھے, مرد تھے, کسی بھی عورت کو نبوت نہیں ملی, نبوت اللہ کا فضل اور اللہ کی خاص رحمت جس پر تھی اللہ نے عطا فرمایا, یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو عمل کے ذریعے ہو, یہ عطائی تھی, یہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا. تو یہ اللہ پاک کے جو انبیاء ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں تو کسی عام عوام میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ جی اللہ جیسے ہیں ماشاء اللہ, یا جو کام اللہ نہ چاہے یہ کر دیں گے, ایسا کسی کے وہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. اب جو آپ نے سوال کیا اس پہ قرآن کی آیت تو کہہ دی جاتی ہے کہ اللہ کا نام جس پر نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ, اس کا مطلب کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایسے لوگ نہیں سمجھتے جو اس طرح کی گفتگو کر. مطلب اس کا یہ کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ نہ کہو ذبح کرتے ہوئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ذرا ان سے بھی گویا کہ ہم کہیں گے سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے کوئی عقیدت میں بھی آ کر کسی نبی کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہو؟
میں نے ذبح کرتے
وقت چھری چلاتے
ہوئے کوئی نام اللہ کے علاوہ لیا
کسی کے لیے
پوسیبل نہیں ہے.
بلکہ یہ جو قربان کرنا ہے نا جانور, یہ شرک کا توڑ ہے. یہ جو قربانیاں بھی ہیں نا یہ شرک کا توڑ ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح ہیں, قربانیاں تو پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی مختلف انداز. ولیکل امت انجال نہ بن سکا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, جو ہم نے رزق دیا ان کو جانوروں میں سے اس پر اللہ کا نام لیں اور انہیں ذبح کریں. یہ قربانیاں یہ پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی, پھر آگے یہ سلسلہ ہے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم کی یہ سنت ہے. اور ہر بال پر اجر دیگر ثواب بیان فرما دیے. پہلے جو مشرکین تھے وہ کچھ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو وہ اپنے ہی ان معبودوں کے نام پر, اللہ کے سوا جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے, بتوں کی کوئی پوجا کرتا ہے کچھ جانوروں کو ان کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا. تو اس کا توڑ یہ ہے کہ جانور کو جو ذبح کرنا ہے یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی کی شرکت ہے ہی نہیں, یہ اللہ کے نام پہ خاص, خالص اللہ کے نام. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ درود بھی نہ پڑے اس ٹائم, خالص عمل صرف اللہ رب
العالمین اللہ کا نام.
اور ہم قربانی جو کرتے ہیں قرآن پاک میں کیا فرمایا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, یعنی اے محبوب آپ فرماؤ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میرا مرنا, یہ تمام اللہ رب العالمین, جس کا کوئی شریک ہے, جس کا کوئی شریک. یہ قربانی کے بغیر ہم دعا بھی پڑھتے ہیں, یہ دعا بھی ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس وقت دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو یہ یعنی یہ پورا وہ شرک کا ایک طرح کا توڑ ہے. اور اس میں عقیدہ توحید کا درس ہے, جس طرح یہ جانور بغیر کسی شراکت میں کسی اور کا نام نہیں اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا, تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے توحید کا بھی اس میں درس بھی ہے. اب جو مختلف طرح کی ایسی نسبت کر دی جاتی ہے نا کہ یہ غوث پاک کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, آپ ان سے بھی پوچھیں یا ان سے کسی بچے سے بھی پوچھیں گے جب آپ ذبح کریں گے کیا کہیں گے, غوث پاک کے نام پر؟ کبھی نہیں ہوگا. نیت یہ ہوتی ہے یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوگا, اس کا جو ثواب ہے وہ حضور غوث پاک کو مل جائے, اس کا ثواب حضور داتا صاحب کو مل جائے, اس کا ثواب حضور بابا فرید کو مل جائے. تو ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے. قربانی کے لیے جب لائیں تو اس وقت مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے, کیا بولتا ہے جانور کھڑا, کوئی بھی کوئی پوچھتا ہے
تقسیم ہو جاتا ہے,
ارے ہاں یہ کس کا ہے؟ تو اس وقت بولو اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام کا, یعنی کوئی بھی نہیں بولے گا.
کوئی کہتا میری والدہ کے نام پر ہے,
یہ بولے گا یہ چٹا کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے,
ایسا ہی.
اچھا بچے کا عقیقہ کرنا ہوگا جانور لے کے آئیں گے, کیوں وہ نسبت اپنے بچے کی طرف کریں گے. تو یہ جانور ہے یہ جو زندہ کھڑا ہوا ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے, نہ کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے. یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. مطلقاً تمام جتنے بھی جانور ذبح ان کو اللہ پاک کے نام پر ہی ذبح کرنا, چاہے ہم شادی کے لیے جانور ذبح کر رہے ہوں یا کسی اور کے لیے, لیکن اس کو صرف ایک جانور کی کہیں نسبت کر دینا ولیمے کے لیے, ککی کے لیے, فلاں کی طرف سے یہ طرف, اس کو مان اللہ مسلمانوں کو اسی بات پر شرک قرار دے دینا کتنی بڑی, شرک کوئی تھوڑی چیز, شرک کوئی کم گناہ نہیں. اور شرک کا ایسے خام کا کسی ایسے کو شرک کا کہہ دینا جو شرک میں مبتلا ہی نہیں. دیکھیں شرک ہم پھر بھی عرض کریں شرک بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ جیسا جانا مانا شرک اللہ معاف نہیں فرمائے, یعنی یہ گناہ ہی ایسا ہے. قرآن پاک میں اللہ نواز فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک معاف نہیں کرے گا, شرک کے علاوہ جو چاہے گا معاف فرما دے, کوئی کبیرہ گناہ بھی ہوئے رب تعالیٰ جسے چاہے معاف فرما دے, لیکن شرک ایسا گناہ ہے یہ معاف نہیں فرمائے گا. جس کا دنیا سے جانا شرک پر ہوا, کفر پر ہوا, یہ اس کی چیزیں معاف نہیں. ہاں دنیا میں موقع ہے, دنیا میں موقع. اگر کوئی کفر اور شرک سے بھی توبہ کرتا ہے تو توبہ اللہ نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی معاف فرماتا.
جی ناظرین اکرام، یہ دیکھیں کہ جب ہم علم کی بات پراپر سیکھتے ہیں تو پھر اس طرح کے وساوس ہر طرح کے وہ دور ہو جاتے ہیں. اولیاء اکرام کی یہ تعلیمات ہیں، بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اسی پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہی صالحین کا طریقہ ہے، یہی صدیقین کا طریقہ ہے، یہی وہ طریقے ہیں جو صحابہ اکرام اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، آگے سمجھائے اور آگے بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وسیلے لے کر صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں بھی آتے، حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ بھی مانگتے، دعاؤں کے لیے بھی کہتے، اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی آتے اور آپ کا وسیلہ وہ لیا جاتا. اور اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے واقعات دیگر ایسے کہ صحابہ اکرام باقاعدہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وسیلہ، حضور کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پہنچتے اور اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا. اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام سے ہمیشہ والی پکی نسبت یہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اولیاء کرام کی پکی اور سچی محبتیں عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.
جو اللہ